बोले सिदरा वाले चमने जहाँ के थाले सभी मैंने छान डाले तेरे पाए का न पाया तुझे यक ने यक बनाया तुझे यक ने यक बनाया।
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا پروگرام ہے خصائص مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تعالی نے اپنے پیارے محبوب اعظم صلی اللہ تعالی وسلم کو بڑی خصوصیات عطا فرمائی ہیں۔ دیگر انبیاء کے مقابلے میں پیارے آقا علیہ السلام کو وہ شانیں، وہ کمالات اور معجزات عطا کیے گئے ہیں کہ جو خصائص مصطفیٰ کے بیان ہی میں ذکر کیے جاتے ہیں۔ پیارے آقا علیہ السلام ہی کی خصوصیت قرار پاتے ہیں، اور پیارے آقا علیہ السلام انبیاء کرام کی جماعت میں ممتاز اور نمایاں نظر آتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب اعظم علیہ السلام کو دیگر انبیاء میں ایک شرف بھی عطا فرمایا ہے۔ آپ کو افضل المرسلین، سید المرسلین، امام المرسلین اور خاتم النبیین بنایا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی خصوصیات کو دیکھا جائے تو کچھ خصوصیات کا تعلق معجزات سے ہے، چند خصوصیات کا تعلق آپ علیہ السلام کے اختیارات سے ہے، کچھ خصوصیات کا تعلق پیارے آقا علیہ السلام کے بدن اقدس اور آپ علیہ السلام کے مبارک اعضاء کی خوبصورتی اور ان کی طاقت اور ان کی عمدگی کے حوالے سے ہے، کچھ خصائص کا تعلق منصب نبوت کے حوالے سے ہے، اسی طرح نبی پاک علیہ السلام کے کچھ خصائص کا تعلق آپ علیہ السلام کی امت کے اعتبار سے ہے، یعنی دیگر انبیاء کرام کی امتوں کو جو احکامات عطا کیے گئے، ان کے لیے جو شریعتیں جاری کی گئیں، ان شریعتوں کے احکام کو دیکھتے ہوئے جب ہم پیارے آقا علیہ السلام کی شریعت منیرہ کے احکام کو دیکھتے ہیں، پیارے آقا علیہ السلام کی امت پر اللہ تعالیٰ نے جو نوازشات فرمائیں، جو فضل و کرم فرمائے، جو آسانیاں بیان کی گئیں، ان کو دیکھتے ہیں تو بھی نبی پاک علیہ السلام گروہ انبیاء میں ایک نمایاں حیثیت کے ساتھ نظر آتے ہیں۔ یعنی پچھلی امتوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کے ذریعے جو احکامات ذکر فرمائے، ان کے لیے جو شریعتیں جاری کی گئیں، ان احکام کے مقابلے میں امت محمدیہ کے احکام کو دیکھا جائے تو ان میں بڑی وسعت نظر آتی ہے اور بڑی آسانی نظر آتی ہے، اور درجنوں ایسے معاملات ہیں کہ جن میں نبی پاک علیہ السلام کی امت دیگر امتوں میں ایک نمایاں حیثیت رکھتی ہے، گویا کہ وہ ایسے احکام ہیں جو کہ پیارے آقا علیہ السلام کی امت کے خصائص بنتے ہیں، اس امت کی خصوصیات ہیں، اور چونکہ اس امت کو وہ شانیں، وہ احکام، وہ نوازشات پیارے آقا علیہ السلام کی نسبت کی برکت سے عطا ہوئی، آپ علیہ السلام کا امتی ہونے کے اعتبار سے عطا ہوئی، لہٰذا امت کی جو خصوصیات ہے دیگر امتوں کے مقابلے میں، وہ امت کی خصوصیات بھی خصائص مصطفیٰ کا روشن باب ہے۔ یعنی نبی پاک علیہ السلام کی امت کے افراد کو، امت محمدیہ کو جو آسانیاں عطا کی گئیں، جو رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نوازشات عطا کی گئیں، شرعی احکامات میں ان کو جو خاص اور نمایاں کیا گیا، تو یہ بھی در حقیقت نبی پاک علیہ السلام ہی کی خصوصیات ہے۔ ویسے تو احادیث مبارکہ، قرآن مجید کی آیات اور علماء اسلام کی کتابوں کا مطالعہ کیا جائے تو اس طرح کی درجنوں مثالیں ملتی ہیں کہ جا بجا مختلف احکامات میں نبی پاک علیہ السلام کی پیاری امت پچھلی امتوں کے مقابلے میں نمایاں نظر آتی ہے، لیکن اس پروگرام میں ہم چند خصوصیات کا بیان سنیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کی امت کو دیگر امتوں میں کیسے ممتاز فرمایا ہے، اور یہ خصائص مصطفیٰ کے بیان میں موجود ہے۔ علماء کرام نے جب خصائص مصطفیٰ کے حوالے سے تحریرات لکھیں، کتابیں لکھیں، تو ان کتابوں میں ان چیزوں کو بھی بیان کیا گیا۔ مثال کے طور پر علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے خصائص مصطفیٰ کے حوالے سے دو شاندار کتابیں تحریر فرمائیں۔ ایک کتاب مفصل تحریر فرمائی، کفایت الطالب اللبیب فی خصائص الحبیب، جسے خصائص کبرا کہا جاتا ہے، اور ایک مختصر رسالہ تحریر فرمایا، انموذج اللبیب فی خصائص الحبیب، جسے خصائص صغرا بھی کہا جاتا ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی نے ان دونوں کتابوں میں نبی پاک علیہ السلام کی خصوصیات میں اس چیپٹر کو بھی ذکر کیا، اس عنوان کو بھی ذکر کیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی بھی کچھ خصوصیات ہیں جو دیگر امتوں کے مقابلے میں ہیں، اور در حقیقت یہ بھی خصوصیات پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی ہیں، یہ بھی خصائص مصطفیٰ ہی کا حصہ ہیں، بلکہ اس امت کو جو بھی فضیلتیں اور خصوصیات عطا کی گئی ہیں، جو بھی شرف اور بزرگی ملی ہے، وہ نسبت مصطفیٰ کی برکت سے ملی ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر اپنی امت کی خصوصیات کو بیان فرمایا اور مختلف عادات ذکر فرمائے، لیکن علماء کرام یہی بیان کرتے ہیں کہ یہ دو یا تین کا عدد جو حدیث میں بیان کیا جاتا ہے یہ حصر کے لیے نہیں ہے، یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جتنی خصوصیات کو بیان کیا گیا بس یہی ہیں، بلکہ مختلف خصوصیات میں سے چند خصوصیات کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مختلف مواقع پر ذکر فرماتے ہیں۔ علامہ علی قاری رحمتہ اللہ تعالی نے مرقات المفاتی میں اس بات کو ذکر فرمایا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اپنی امت کی خصوصیات کی تعداد بیان کی، مثال کے طور پر ایک حدیث پاک میں تین خصوصیات کا ذکر کیا، تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ اس امت کی تین ہی خصوصیات ہیں، بلکہ علامہ علی قاری رحمتہ اللہ تعالی بیان فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی خصوصیات اور ان کے احکام وقتاً فوقتاً نازل ہوتے چلے جاتے، جس طرح احکام نازل ہوتے چلے جاتے آیات کا نزول ہوتا رہتا، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ساتھ ساتھ ان خصوصیات کو ذکر فرماتے رہتے۔ چنانچہ مسلم شریف کی ایک حدیث پاک سنتے ہیں جس میں اس امت کی خصوصیات کا بیان کیا گیا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، فُضِّلْنَا عَلَى النَّاسِ بِثَلَاثٍ، یعنی ہمیں دیگر لوگوں پر، دیگر امتوں پر تین اعتبار سے فضیلت عطا کی گئی۔ نمبر ایک، جُعِلَتْ صُفُوفُنَا كَصُفُوفِ الْمَلَائِكَةِ، کہ اس امت کی صفوں کو فرشتوں کی صفوں کی طرح قرار دیا گیا، یعنی اس امت کے نمازیوں کی نماز میں موجود صف اور اس امت کے مجاہدین کی میدان کارزار میں، میدان جہاد میں صفیں، یہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسا ہی مقام رکھتی ہیں جیسا فرشتوں کی صفیں رکھتی ہیں، یعنی اس امت کے مسلمانوں کی نماز میں بننے والی اور میدان جہاد میں بننے والی صفیں رب کی بارگاہ میں فرشتوں کی صفوں کی طرح ہیں، تو یہ اس امت کی خصوصیت ہے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، وَجُعِلَتْ لَنَا الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدًا وَجُعِلَتْ تُرْبَتُهَا لَنَا طَهُورًا اِذَا لَمْ نَجِدِ الْمَاءَ، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے اس زمین کو ہمارے لیے سجدے کی جگہ بنا دیا، کہ پچھلی امتوں کے لیے خاص حکم تھا کہ وہ اپنی عبادت گاہ ہی میں جا کر رب کی بارگاہ میں سجدہ کر سکتے تھے اور مخصوص مقام پر ہی نماز پڑھنے کی اجازت تھی، زمین کے ہر حصے پر نماز کی اجازت نہ تھی، لیکن پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے لیے ساری زمین سجدہ گاہ بنا دی گئی، یعنی زمین کا پاک حصہ جہاں پر کوئی دوسری شرعی ممانعت نہ ہو، کوئی شرعی رکاوٹ نہ ہو، تو مسلمان زمین کے جس حصے پر بھی نماز پڑھے گا وہ رب کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔ اور ارشاد فرمایا، جُعِلَتْ تُرْبَتُهَا لَنَا طَهُورًا اِذَا لَمْ نَجِدِ الْمَاءَ، کہ جب ہم طہارت کے لیے پانی نہ پائیں تو اللہ تعالیٰ نے اس زمین کی مٹی کو ہمارے لیے پاکی کا ذریعہ بنا دیا، یعنی کہ جو تیمم کا حکم ہے یہ اس امت کی خصوصیت ہے، پچھلی امتوں میں وضو اور غسل ہی کا حکم تھا، پانی مل گیا، پانی پر قدرت حاصل ہو گئی تو وضو اور غسل کر کے نماز وغیرہ کی ادائیگی ہوگی، اور اگر پچھلی امتوں کو پانی نہ ملے تو پانی نہ ملنے کی صورت میں وہ پانی کا انتظار کرتے، اپنی عبادت کو موقوف رکھتے، لیکن اس امت کی یہ خصوصیت ہے۔ فقہائے کرام نے بیان کیا کہ تیمم کا مسئلہ یہ پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی خصوصیت ہے، تیمم کا حکم اور تیمم کی آسانی کسی دوسری قوم کو، کسی دوسری امت کو عطا نہ کی گئی۔ مدنی چل کے ناظرین، پچھلی امتوں میں بھی جہاد ہوتا تھا اور جہاد کے نتیجے میں جو مال غنیمت ہوتا تھا وہ پچھلی امتوں کے لیے حلال نہ تھا، پچھلی امت کے افراد کو، مومنین کو اس مال غنیمت سے نفع حاصل کرنے کی اجازت نہ تھی، لیکن یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت کی برکت ہے، اس امت کی خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول ذیشان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کے لیے مال غنیمت کو حلال فرمایا۔ اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پر پانچ نمازوں کو فرض کیا گیا، یہ بھی اس امت کی خصوصیت ہے کہ یہ پانچ نمازیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، یہ پانچ نمازیں جو ایک دن میں ادا کی جاتی ہیں، پانچ نمازوں کی فرضیت یہ اس امت کی خصوصیت ہے، پچھلی امتوں پر بھی نمازیں فرض تھیں لیکن یہ پانچ نمازیں فرض نہ تھیں، اور اسی طرح ان پانچ نمازوں میں جو نماز عشاء ہے یہ بھی اس امت کی خصوصیت ہے کہ پچھلی کسی امت کے لیے بھی نماز عشاء رائج نہ تھی، فرض نہ تھی، نماز عشاء کی فرضیت اس امت کا خاصہ ہے۔ اسی طرح بکر عید کی، عید الاضحیٰ کی جو نماز ہے وہ اس امت کی خصوصیت ہے کہ کسی اور کو عطا نہ کی گئی۔ یوں ہی پچھلی امتوں میں روزے کی حالت میں گفتگو کرنے، کلام کرنے کی بھی ممانعت تھی، لیکن پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی یہ خصوصیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے لیے روزے کی حالت میں کلام کرنے، گفتگو کرنے کو جائز رکھا۔ امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے انموذج اللبیب میں کئی ایسے احکام ذکر کیے ہیں جو اس امت کی خصوصیت ہیں اور خصوصیت مصطفیٰ اور خصائص مصطفیٰ کے باب میں روشن دلیل ہیں۔ ان میں سے چند کا ہم بیان سنتے ہیں۔ چنانچہ امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب انموذج اللبیب فی خصائص الحبیب میں ایک مقام پر ذکر کیا کہ صلاۃ الخوف، جو نماز خوف ہے، یہ اس امت کے لیے ہی مشروع کی گئی، اس امت ہی کی خصوصیت ہے، کسی اور امت کو نماز خوف کا حکم نہ دیا گیا۔ یوں ہی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ مصیبت کے وقت یہ امت انا للہ و انا الیہ راجعون یہ مبارک کلمات پڑھتی ہے، پچھلی امتوں میں یہ چیز رائج نہ تھی۔ یوں ہی امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ امت خیر الامم ہے، ساری امتوں سے افضل اور بہترین امت ہے، وہ آخر الامم، اور یہ آخری امت ہے۔ یہ بھی اس امت کی خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پچھلی امتوں کو اس امت کے سامنے رسوا کیا، یعنی ان کی برائیاں اور ان پر آنے والے عذابات کا قرآن مجید فرقان حمید میں بیان کیا گیا، لیکن رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو کسی دوسری امت کے سامنے رسوا نہ کیا، کیونکہ ان کو سب سے آخر میں بھیجا۔ آخر میں بھیجنے کے باوجود رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو افضل بنایا۔ یوں ہی پچھلی امت کے احکامات میں یہ چیز ہمیں نظر آتی ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی کو قتل کیا تو اب اس کی سزا میں قاتل کو قتل ہی کیا جائے گا، جس کو قصاص کہا جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پر یہ فضل فرمایا کہ قصاص کے ساتھ دیت کا حکم بھی مشروع فرما دیا، یعنی مال کی مخصوص مقدار دے کر قصاص سے انسان بچ سکتا ہے۔ پچھلی امتوں میں قتل کے بدلے میں قتل ہی کی سزا تھی، لیکن پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں قصاص کے ساتھ ساتھ دیت کا حکم بھی بیان کیا گیا۔ یوں ہی پچھلی امتوں میں یہ حکم تھا کہ اگر کسی نے شرک کیا تو شرک کی توبہ کی ایک ہی صورت ہے کہ اپنی جان سے جانا ہے، اپنے آپ کو قتل کرنا ہے، تبھی شرک کی معافی ہوگی، لیکن پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پر رب کا یہ فضل ہے کہ انسان اگر کفر کرے، شرک کرے، اگر مشرک بھی سچی توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتا ہے۔ یوں ہی پچھلی امتوں میں ہم یہ معاملہ دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی رات کے وقت یا تنہائی میں گناہ کرتا تو صبح اس کے دروازے پر وہ گناہ لکھ دیا جاتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے گناہوں کو چھپایا، بلکہ ان پر یہ فضل فرمایا، اور یہ اس امت کی خصوصیت ہے کہ اس امت کے لیے گناہ پر نادم ہو جانا، سچے دل سے شرمندہ ہو جانا ہی توبہ کے قائم مقام ہے، کیونکہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ان ندم توبۃن، شرمندگی ہی توبہ ہے، یہ حکم بھی اس امت کے لیے خاص ہے۔ یوں ہی پچھلی امتوں میں یہ حکم تھا کہ اگر کپڑا ناپاک ہو گیا تو اس کو پاک کرنے کی یہی صورت ہے کہ کپڑے کے جس حصے پر نجاست لگی ہے اس کو کاٹ کر الگ کر دیا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو یہ حکم عطا فرمایا، یہ آسانی عطا فرمائی کہ اس امت میں اگر کسی شخص کا کوئی کپڑا ناپاک ہو جائے تو پانی کے ذریعے اس کو صاف کیا جا سکتا ہے، پاک کیا جا سکتا ہے، کپڑا کاٹنے کی حاجت نہیں۔ یوں ہی زکات کے مسئلے کو دیکھا جائے تو پچھلی امتوں میں حکم یہ تھا کہ پورے مال کا چوتھائی حصہ زکات کے طور پر دینا ہے، یعنی مثال کے طور پر اگر 100 روپے ہیں تو اس پر 25 روپے زکات دینی ہے، اگر 1000 روپے ہیں تو اس پر 250 زکات دینی ہے، اگر 10,000 ہیں تو اس پر 2500 زکات دینی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو یہ خصوصیت عطا فرمائی اور یہ آسانی عطا فرمائی کہ پچھلی امتیں پورے مال کا چوتھائی حصہ دیتی زکات کے طور پر، لیکن امت محمدیہ کے لیے یہ حکم ہے کہ پورے مال کا صرف 40واں حصہ یعنی 2.5% زکات دینی ہے۔ ایک چیز کے اگر چار حصے کیے جائیں تو چار میں سے ایک حصہ زکات کے طور پر پیش کیا جائے، اس کے مقابلے میں اس میں کتنی آسانی ہے کہ ایک چیز کے 40 حصے کر کے ان 40 حصوں میں سے ایک حصہ دیا جائے۔ تو زکات کے حکم میں بھی اس امت کی خصوصیت ہمیں نمایاں طور پر نظر آتی ہے۔ یوں ہی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی یہ خصوصیت ہے کہ یہ امت جب جہاد کرتی ہے تو رب تبارک و تعالی اس امت کی تائید میں فرشتوں کو نازل فرماتا ہے۔ بدر کا مارکہ اس کی مثال موجود ہے کہ رب تبارک و تعالی نے مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتوں کے لشکروں کو بھیجا۔ تو اس امت کی یہ خصوصیت ہے کہ یہ امت جب راہ خدا میں جہاد کے لیے نکلتی ہے تو رب تبارک و تعالی کے فرشتے ان کی تائید کرتے ہیں۔ یوں ہی امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی نے اس بات کو بھی ذکر کیا کہ یہ وہ امت ہے کہ زمین پر رہ کر اذان کہتی ہے یا تلبیہ پڑھتی ہے، رب کا ذکر کرتی ہے، تو آسمانوں پر فرشتے ان کی آواز کو، ان کی آذان اور تلبیہ کو سنتے ہیں۔ یوں ہی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی ایک خصوصیت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی نے یہ تحریر کی کہ اللہ تعالی نے اس امت کے لیے تمام چیزوں کے خزانوں کو کھول دیا، حتیٰ کہ علم کے خزانوں کو بھی کھولا، اور رب تبارک و تعالی کا اس امت پر یہ فضل و کرم ہے کہ اس امت کے علماء نے عمر مختصر ہونے کے باوجود، زندگی کے ایام کم ہونے کے باوجود اتنی تصنیف کی، اتنی کتابیں تحریر کی، اتنے علم کی اشاعت کی کہ پچھلی امت کے علماء میں یہ چیز نظر نہیں آتی۔ یعنی امت محمدیہ کے علماء کرام کی کتابوں کو دیکھا جائے تو یہ بھی اس امت کی خصوصیت ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت کی برکت ہے کہ بظاہر علماء کرام کی عمر کو دیکھا جائے اور ان کے تصنیفی کام کو، تحریری کام کو دیکھا جائے تو علماء کرام نے مختصر سے ایام میں اتنی کتابیں لکھی ہیں کہ کسی اور کے لیے اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ علماء اسلام میں اگر دیکھا جائے تو کئی ایسے علماء ہیں جن کی سینکڑوں کتابیں موجود ہیں، متعدد موضوعات پر علماء کرام نے کتابیں لکھیں، اگر ان کتابوں کے حجم اور تعداد کو دیکھا جائے، یعنی علماء کرام کی اگر زندگی کے ایام کو دیکھا جائے اور علماء اسلام کی لکھی ہوئی کتابوں کی تعداد کو، ان کی جلدوں کو، ان کے حجم کو دیکھا جائے تو انسان حیرت زدہ رہ جاتا ہے کہ اتنی مختصر سی زندگی میں، اتنی کم عمر میں انہوں نے اتنا کام کیسے کیا۔ تو یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر رب کا فضل ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے علماء کو اللہ تعالیٰ نے تحریر کے معاملے میں، تصنیف کے معاملے میں وہ شان عطا فرمائی کہ پچھلی امت کے علماء میں یہ چیز نظر نہیں آتی۔ اسی طرح حدیث کے حوالے سے، شرعی احکامات کے حوالے سے جو سند ہے، یعنی سینہ بسینہ حدیث رسول کو، قرآن مجید کو، دیگر احکام کو امت تک پہنچانا، آگے بڑھانا، تو یہ جو سند کا سلسلہ ہے، مستند انداز میں شریعت کی بات آگے پہنچانا ہے، تو یہ بھی اس امت کی خصوصیت ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی ایک خصوصیت یہ بیان کی گئی کہ اللہ تبارک و تعالی نے گویا اس امت کے سینوں کو مصحف بنا دیا کہ اس امت کا بچہ بچہ قرآن مجید، فرقان حمید، رب کا کلام یاد کر لیتا ہے۔ پچھلی امت کے افراد کو دیکھا جائے تو وہ اپنے نبیوں پر نازل ہونے والے کلام کو یاد نہ کرتے، پچھلی کتاب میں صرف انبیاء ہی کو یاد ہوتی، لیکن یہ امت محمدیہ کی خصوصیت ہے کہ اس امت کا بچہ بچہ قرآن مجید، فرقان حمید کو یاد کر لیتا ہے، گویا کہ اس امت کے افراد کے سینے قرآن کے نور سے منور ہیں، معمور ہیں، اور دیگر امتوں کے مقابلے میں اس امت کی یہ شان ہے۔ یوں ہی پچھلی امت کے افراد اگر نیکی کرتے تو ایک نیکی کا اجر ایک ہی ہے، لیکن اس امت کی یہ خصوصیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس امت کے مومنین کو ایک نیکی کے بدلے 10 نیکیوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ بلکہ دیگر احادیث اور آیات کا اگر مطالعہ کیا جائے تو ان کا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی یہ خصوصیت ہے کہ اخلاص کے عمدہ ہونے کی وجہ سے بعض اوقات ایک نیکی پر 700 گنا بلکہ اس سے بھی زیادہ اجر و ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ تو عمل ایک ہی کیا لیکن اس پر اجر دگنا بلکہ کئی گنا زیادہ عطا کیا گیا، یہ بھی اس امت کی خصوصیت ہے۔ یوں ہی اگر شرعی دلائل کو دیکھا جائے تو بنیادی طور پر شرعی احکام کو ثابت کرنے کے لیے 4 دلیلوں کو ذکر کیا جاتا ہے، جن کو اصول دین یا اصول فقہ بھی کہا جاتا ہے، قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس۔ تو علماء کرام نے اصول فقہ کی کتابوں میں اس بات کو ذکر کیا کہ دیگر امتوں کے مقابلے میں امت محمدیہ کی یہ خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے اجماع کو شرعی دلیل کا درجہ عطا فرمایا کہ یہ امت کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی۔ سرکار علیہ السلام کی واضح ارشادات اس پر موجود ہیں کہ یہ امت کبھی گمراہی پر جمع نہ ہوگی، اللہ کا دست قدرت دست رحمت اس امت پر ہے۔ تو یہ نبی پاک علیہ السلام کی امت کی خصوصیت ہے کہ امت محمدیہ کے علماء کا اور مسلمانوں کا اجماع یہ شرعی دلیل ہے اور اس سے شرعی مسائل کا ثبوت ہوتا ہے۔ یوں ہی اگر طاعون کی بیماری کا معاملہ دیکھا جائے تو احادیث مبارکہ کا خلاصہ ہے کہ یہ طاعون پچھلی امتوں کے لیے بطور عذاب تھا، لیکن امت محمدیہ کے لیے یہ بطور رحمت ہے کہ اگر کوئی شخص طاعون کے مرض میں وفات پاتا ہے تو رب تبارک و تعالی اس کو شہادت کا درجہ عطا فرماتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کی خصوصیات کو دیکھا جائے تو ایک خصوصیت ہمیں یہ بھی نظر آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پچھلی امت کے ایمان والوں سے جب کلام فرمایا تو ان کے لیے عام طور پر جو آسمانی کتابوں میں الفاظ ملتے ہیں، کلمات ملتے ہیں، تورات شریف میں جا بجا یہ کلمات ملتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ نے پچھلی امت کے ایمان والوں کو جب خطاب فرمایا تو ارشاد فرمایا یا ایہا المساکین۔ لیکن اس امت کی یہ خصوصیت ہے، عظمت و شان ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے جب اس امت کے مومنین سے، ایمان والوں سے، مسلمانوں سے خطاب فرمایا تو ارشاد فرمایا یا ایہا الذین آمنو۔ تو یہ کتنا فرق ہے کہ پچھلی امت کے ایمان لانے والے افراد کو یا ایہا المساکین کے ذریعے خطاب کیا گیا، لیکن پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے امتیوں محمدیوں کو یا ایہا الذین آمنو کے ذریعے خطاب کیا گیا۔ یعنی خطاب کے اور پکارنے کے اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو رب تبارک و تعالی نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے مومنین کے اعزاز کو بڑھایا، دیگر امتوں کے مومنین کے مقابلے میں ان کے لیے شاندار کلمات ارشاد فرمائے، ان کو یا ایہا المساکین فرمایا اور ان کو یا ایہا الذین آمنو فرمایا۔ مدنی چینل کے ناظرین، شب قدر، لیلۃ القدر، جس کا بیان قرآن مجید میں ہے، بلکہ پوری سورہ مبارکہ رب تبارک و تعالی نے اس رات کی عظمت کے حوالے سے نازل فرمائی جو کہ 1000 مہینوں سے افضل ہے، جس رات میں فرشتے اترتے ہیں، جس رات میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا، اور فجر طلوع ہونے تک جس رات میں بھلائی اور خیر ہی خیر ہے۔ جو بندہ مومن اس رات کو پائے اور اس میں عبادت کرے تو رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک قرب خاص پاتا ہے اور فضیلت پاتا ہے۔ علماء کرام نے ذکر کیا کہ شب قدر، لیلۃ القدر بھی اس امت کی خصوصیت ہے۔ پچھلی امتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیلۃ القدر عطا نہ فرمائی، لیلۃ القدر اگر عطا فرمائی تو اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی امت ہی کو عطا فرمائی۔ یوں ہی جانور کو ذبح کرنے کا جو معاملہ ہے، یہ جانور کو ذبح کر کے اس کے گوشت وغیرہ سے نفع حاصل کیا جائے، جو حلال جانور ہیں ان کے لیے ذبح کا ایک شرعی طریقہ کار ہے۔ پچھلی امتوں میں جانور کو صرف ذبح کرنے ہی کا حکم تھا اور یہی طریقہ رائج تھا، لیکن امت محمدیہ پر یہ خصوصی فضل و کرم ہے کہ اس امت کے لیے ذبح کے ساتھ نہر کے طریقے کو بھی جاری کیا گیا۔ یعنی اونٹ کو نہر کیا جاتا ہے، اس کا ایک مخصوص انداز ہے جو علم فقہ کی کتابوں میں تفصیل کے ساتھ موجود ہے، بہار شریعت میں اس کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے کہ نہر اور ذبح میں کیا فرق ہے۔ تو اگر اس حکم کو بھی دیکھا جائے تو یہ امت دیگر امتوں میں ممتاز اور نمایاں نظر آتی ہے کہ پچھلی امتوں کو جانور حلال کرنے کے لیے صرف ذبح کا حکم تھا، لیکن اس امت کو ذبح کے ساتھ نہر کا حکم بھی بطور شریعت کے دیا گیا، جاری کیا گیا کہ امت محمدیہ کے افراد جانور کو ذبح بھی کرتے ہیں اور اونٹ وہ نہر بھی کرتے ہیں، دونوں صورتوں میں جانور حلال ہو جاتا ہے، قابل نفع ہو جاتا ہے اور قربانی کی جائے تو رب کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ یوں ہی اگر قبر کا معاملہ دیکھا جائے تو کئی احادیث مبارکہ کا خلاصہ ہے کہ پچھلی امتوں میں صرف شک یعنی صندوق نما قبر بنانے ہی کا طریقہ جاری تھا، پچھلی امتوں میں قبر بنانے کا صرف ایک ہی انداز مشروع تھا، رائج تھا، جاری تھا، جس کو شک قبر کہا جاتا ہے، صندوق نما قبر۔ لیکن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی یہ خصوصیت ہے، یہ فضیلت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کو لحد والے انداز میں قبر بنانے کا بھی اختیار عطا فرمایا۔ یعنی رب تبارک و تعالی نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پر یہ فضل فرمایا ہے کہ اس امت کے لیے قبر کو بطور شک صندوق نما بنانا بھی جائز قرار دیا گیا اور اس امت کے لیے قبر کو بطور لحد بنانا بھی جائز قرار دیا گیا۔ تو یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں آپ کی امت کا یہ اعزاز ہے۔ زکات کے مسئلے کو دیکھتے ہیں کہ پچھلی امتیں پورے مال کا چوتھائی حصہ زکات کے طور پر نکالتی، لیکن امت محمدیہ کے لیے صرف 40ویں حصے کو زکات کے طور پر جاری کیا گیا۔ یوں ہی پچھلی امت کے افراد جب زکات کی ادائیگی کرتے تو زکات کے مال کو آسمان سے اترنے والی بجلی کھا جاتی، جلا دیتی، یعنی زکات کے مال سے پچھلی امت کے افراد نفع نہ اٹھا سکتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کی امت پر یہ فضل فرمایا کہ اس امت کے غنی مالداروں سے زکات کا مال لے کر اسی امت کے غریب اور فقراء میں تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ تو زکات کے مال سے فائدہ اٹھانا اور مستحق زکات کو دے دینا، اور مستحق زکات کا فقیر کا یا جو بھی زکات کا شرعی مستحق ہے اس شخص کا زکات کے مال سے نفع اٹھانا، یہ پیارے محبوب علیہ السلام کی نسبت کا صدقہ ہے کہ پچھلی امت کے افراد مال زکات سے یا مال غنیمت سے نفع نہ اٹھاتے، لیکن امت محمدیہ کے لیے مال غنیمت کو بھی حلال قرار دیا گیا اور زکات کے مال کو بھی حلال قرار دیا گیا۔ تو یوں دیکھتے چلے جائیں درجنوں احکام ہیں جن میں نبی پاک علیہ السلام کی امت کی خصوصیت نظر آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نسبت مصطفیٰ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے آقا علیہ السلام کی نسبتوں کا صدقہ ہے کہ پچھلی امتوں پر ایسا عذاب آتا کہ ساری امت تہس نہس ہو جاتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کی برکت سے اس امت سے عام عذاب کو ختم فرما دیا۔ اور علماء کرام نے ذکر کیا کہ یہ امت ڈوبنے اور اس طرح کے عذاب سے فنا نہ کی جائے گی جو عذاب پچھلی امتوں پر نازل کیے گئے، یعنی جو کیفیات عذاب کی پچھلی امتوں کے لیے تھیں وہ عذاب اس امت کے لیے رب تبارک و تعالیٰ نے ختم فرما دیے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کی امت کو ایسے شرف، ایسی بزرگیاں اور ایسی رحمتیں عطا کی ہیں جو پچھلی امت میں ہمیں نظر نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نسبت مصطفیٰ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نسبت مصطفیٰ کے ساتھ جینا، اسی نسبت پر مرنا، اور قیامت کے دن اسی نسبت کے ساتھ اٹھنا نصیب فرمائے۔ آمین۔ بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔
یہی بول سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا۔